الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے جمعے کو جو ہمارے ہاں بات چل رہی تھی وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ آیات کی تفسیر سے متعلق تھی اور ارادہ تھا کہ اسی کو آگے اس ہفتے بھی کنٹینیو کیا جائے گا، لیکن پچھلے دنوں جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں آیا ہوگا کہ کچھ عاقبت نا اندیش لوگوں کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں کچھ گستاخانہ باتیں کی گئیں، تو اس واقعے کے اوپر ہمارے علماء کرام نے بہت غم و غصے کا اظہار کیا، اور آج کا دن جمعۃ المبارک یہ یوم عظمت صحابہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا کہ جس میں کہ جمعے کی خطبات میں پاکستان بھر میں عظمت صحابہ کے اوپر خطاب خطیبوں کو کہا گیا کہ بات کی جائے، تمہارے چونکہ جمعے کا خطبہ تو نہیں ہوتا لیکن مجلس ہماری جمعے کے دن ہی ہوتی ہے، تو ہم نے اسی موضوع کو جو ہے اپنی مجلس کا موضوع بنایا، تو اس میں سورہ فتحہ جو کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بعد قرآن مجید میں آتی ہے، تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے مناقب صحابہ کے بارے میں جو بات فرمائی ہے اور ہمارے علماء کرام نے اس کو تفصیل کے ساتھ کھولا ہے، تو وہی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سورہ محمد کے سورہ فتحہ کے آخر میں اللہ رب العزت صلح حدیبیہ کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اس کے تحت فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں کے اوپر سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معاملے میں، تراہم رکعن سجدن تو دیکھتا ہے ان کو رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ تلاش کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا فضل، ورضوان اور اس کی خوشی، سیماہم فی وجوہہم نشانی ہوتی ہے ان کے چہروں کے اوپر، من اثر السجود ان سجدوں کے اثر کی وجہ، ذالک مثلہم فی التورات یہ مثال ہے ان کی تورات کے اندر، والانجیل ومثلہم فی الانجیل اور مثال ہے ان کی انجیل کے اندر، کزرع جیسے کہ ایک کھیتی ہوتی ہے، اخرج شطعہ کہ جو نکالتی ہے اپنا پٹھا یعنی اپنی کونپل، فآزرہ پھر اس کی کمر مضبوط ہو جاتی ہے، فاستغلظ پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے. غلیظ کا اصل مطلب ہوتا ہے موٹا ہو جانا, پکا ہو جانا. فاستوى على سوقه, پھر وہ اپنی نال کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے, توانا ہو جاتی ہے. یعجب الزراع, کھیتی والوں کو یہ بہت اچھی لگتی ہے. لیغیظ بهم الکفار, تاکہ اس سے کافروں کا تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرت و اجرا عظیما, جو ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ہے مغفرت اور ایک عظیم اجر. تو ان آیات کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معرف القرآن میں کہ والذین معہ, یعنی ہے نا محمد رسول اللہ, والذین معہ, تو فرماتے ہیں کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل کا بیان ہے. اگرچہ اس سے پہلے مخاطب حضرات صحابہ ہیں جو حدیبیہ اور بیت رضوان میں شریک تھے, لیکن الفاظ کے عموم میں سبھی صحابہ کرام شامل ہیں کیونکہ صحبت و معیت سب کو حاصل ہے. بیت رضوان میں 4000 صحابہ تھے, لیکن صحابہ کرام کی جو کل تعداد تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی اس وقت. تو اس سے مراد صرف 4000 صحابہ نہیں ہیں, بلکہ جتنے بھی صحابی تھے سارے کے سارے مراد ہیں, کیونکہ معیت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کو حاصل تھی. فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین کو سب دینوں پر غالب کرنے کا بیان فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف و فضائل اور خاص علامات کا ذکر تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے. اس میں ان کے اس سخت امتحان کا انعام بھی ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت لیا گیا تھا, کہ ان کے قلبی یقین اور قلبی جذبات کے خلاف صلح ہو کر بغیر دخول مکہ وغیرہ کے ناکام واپسی کے باوجود ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے. صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات لیے, ان کے اندر بڑے امتحانات جو تھے وہ مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر تھے, جبکہ ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں, جسمانی تشدد کا شکار بنایا جاتا تھا, لیکن اس سے بڑھ کر کے یہ امتحان تھا کہ ان کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. اب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان کمزور تھے, بدلہ لے نہیں سکتے تھے. ایسا نہیں تھا, سارے کمزور نہیں تھے. ہاں, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھی, لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کمزور نہیں تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کمزور نہیں تھے, اور کتنے سارے بڑے بڑے جلیل القدر جو قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے وہ کمزور نہیں تھے. لیکن یہاں پر جو ان کی آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ طاقت ہونے کے باوجود ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ تم بدلہ نہیں لے سکتے. اس کو کہتے ہیں سپردگی, اطاعت. حالانکہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ صحیح ہے, مجھے حق بنتا ہے اس بات کو کرنے کا, اٹ میکس کمپلیٹ سینس کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کا بدلہ لو, تمہارے جیسوں کے ساتھ کوئی برائی کرے, تمہارا جیسا ایمان رکھنے والوں کے ساتھ, تمہارے دین والوں کے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو. لیکن اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ججمنٹ کو پرے رکھ دینا, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو سائڈ پہ رکھ دینا, اور جو اوپر سے حکم مل رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. اور یہ کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ یہ ہوتی نفس کی آزمائش. اس لیے کہ نفس جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ جو میں درست سمجھتا ہوں مجھے وہی کرنا چاہیے. نفس دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں آزمائشوں پہ پورے اترے. پھر بدر کا موقع آیا ہجرت مدینہ کے بعد, جب ان کے اوپر بڑی جسمانی آزمائش آئی, ہتھیار ہونے کے باوجود ان کو نہتا میدان بدر میں پہنچا دیا گیا, منع کر دیا گیا, ہتھیار نہیں لے سکتے تم. اور وہاں جانے کے بعد اتنا بڑا لشکر جو کہ کیل کانٹے سے لیس تھا، ساری تیاری کر کے وہ آئے تھے، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، اور ان سے لڑوا دینا ایسا لگتا تھا جیسے کہ بس موت کی منہ کے اندر چھلانگ مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی ان لوگوں نے اطاعت کامل کری، لڑ گئے ایسے لشکر کے ساتھ. کتنی بڑی آزمائش ان کی گئی. پھر اس کے بعد احد کے موقع پر کیسی آزمائش کی گئی کہ بظاہر شکست بھی ہوئی لیکن پھر بھی ایمان کے اوپر قائم رہے. یہ نہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ کیسا اللہ ہے جو کہ ہماری مدد ہی نہیں کر سکتا تھا، کہ کافروں کے خلاف ہماری مدد کر کے ہمیں فتح یاب کرتا ہمیشہ، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، ہمیں کیوں نہیں فتح ملی. نہیں، بظاہر شکست، بظاہر تکلیفیں، اذیتیں اور زخم لگنے کے باوجود ایمان سے متزلزل نہیں ہوئے، پھر بھی قائم رہے اسی ایمان کے اوپر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا نہیں انہوں نے. پھر اس کے اوپر اس سے بڑی آزمائش خندق کے موقع کے اوپر، اوہو، زلزلو زلزالا شدیدا. سورہ احزاب پڑھ کر کے دیکھیں، جو خندق کا اللہ تعالی نے نقشہ کھینچا ہے، کیا اس کے اندر بات ہے صحابہ کی، کیا عجیب حالات صحابہ کے بیان فرمائے، کیسے ان کا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ پختہ ہو گیا. جب ورلڈ وار چھڑ چکی تھی، ساری کی ساری قومیں احزاب مل کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہو چکے تھے، اس وقت بجائے اس کے کہ ڈول جاتے، پیچھے چلے جاتے، الٹا اور ان کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ ہاں یہ تو وہی ہے جس کا کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا. یہ ہوتا ہے ایمان. یہ تھے صحابہ. اور پھر اس کے بعد جب یہاں پر بھی کامیابی حاصل ہو گئی اور پھر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو ساری جمعیت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، جب ان کو روک دیا گیا کہ نہیں، اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، ہم واپس جا رہے ہیں، وہاں پر بھی ایمان سے نہیں ڈگمگائے. تو صرف جسمانی آزمائش نہیں ہوتی، انٹلیکچوئل آزمائش، ذہنی آزمائش، کہ انسان کسی چیز کو بالکل حق ہوتا ہوا سامنے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بالکل حق پر پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو سپرد کر دینا دوسرے کی ججمنٹ کے اوپر، امیر کی ججمنٹ کے اوپر، اللہ کے نبی کی ججمنٹ کے اوپر حوالے کر دینا. تو اس موقع پر بھی صحابہ متزلزل نہیں ہوئے اور بے نظیر اطاعت رسول اور قوت ایمانی کا ثبوت دیا. نیز صحابہ کرام کے فضائل اور علامات کی تفصیل بیان کر فرمانے میں یہ حکمت بھی ہو تو بعید نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور رسول تو مبعوث ہونے والا نہیں تھا، آخری نبی تھے نبی علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے اصحاب ہی کو بطور نمونہ کے چھوڑا ہے اور ان کی اقتداء و اتباع کے احکام دیے ہیں. اس لیے قرآن نے بھی ان کے کچھ فضائل اور علامات کا بیان فرما کر مسلمانوں کو ان کے اتباع کی ترغیب و تاکید فرمائی ہے. کیونکہ یہ قرآن ہم تک کہاں سے پہنچا، کیسے پہنچا؟ یہ قرآن صحابہ کے واسطے سے پہنچا. کلاسز کے اندر بھی کئی دفعہ بات کری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس قرآن کو کتابی شکل میں مدون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں فرما دیتے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو ریٹن فارم میں کروا دیتے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کروایا، کہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مدون کر دیا قرآن کو، اب اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک جگہ پر پرزرو کر دیا. اب جہاں سے بھی لوگ آئیں گے دنیا جہاں سے، وہ اس قرآن کو پڑھیں گے، اس سے کاپی بنائیں گے. تو اس سے کیا ہوتا، صحابہ بائی پاس ہو جاتے. بائی پاس کا مطلب تو سب ہی سمجھتے ہوں گے، صحابہ بائی پاس ہو جاتے، سب ڈائریکٹ جا کر کے اس قرآن کی کاپی سے اپنی کاپی بنا لیتے، اس کو پڑھ لیتے، اس سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کروایا، بلکہ یہ کام بھی جو ہے وہ صحابہ سے کروایا نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کام ہوا کہ تمام صحابہ سے کہا گیا کہ آپ کے پاس جو جو آیتیں جہاں جہاں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ لے کر کے آ جائیں. تو صحابی کے علاوہ کوئی غیر صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس کچھ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوں وہ بھی لے کر کے آ گیا، ایسا نہیں ہوا. جتنی قرآن کی آیاتیں پہنچیں وہ ساری کی ساری صحابہ کے پاس موجود تھیں یا ان کے دلوں کے اندر موجود تھیں، حفظ تھا جن لوگوں کو. تو اب اگر صحابہ کو بائی پاس کر دیا جاتا تو پھر صحابہ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن یہ دین، یہ قرآن، یہ تو پہنچا ہی ہمارے پاس صحابہ کے واسطے سے. صحابہ کو تو ایک آیت کے اندر بھی بائی پاس نہیں کیا گیا کہ ان کے بغیر ہی کوئی ایک آیت مل گئی ہو، پورا قرآن تو دور کی بات. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن ہم پر ہمارے لیے چھوڑا بھی ہے نا، یہ قرآن الفاظ کی فارم میں بھی اگر صرف دیکھیں، معانی اور عملی اعتبار سے تو صحابہ کو سمجھ میں آتی ہے بات ہے کہ صحابہ نے اس کو عمل کے اندر اتار کر کے دکھایا. اگر الفاظ کی حد تک ہی صرف قرآن کو دیکھیں تو بھی ہم صحابہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے. صحابہ کے بغیر قرآن کے الفاظ کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہم تک پہنچنے کا. تو فرمایا کہ اس لیے قرآن نے بھی صحابہ کی اتباع کی ترغیب و تاکید فرمائی ہے. اس مقام پر صحابہ کرام کا سب سے پہلا وصف تو یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں مہربان ہیں. کفار کے مقابلے میں سخت ہونا ان کا ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا ہے کہ نسبی رشتے ناتے سب اسلام پر قربان کر دیے. حدیبیہ کے موقع پر خصوصیت سے اس کا اظہار ہوا کیونکہ مکہ مکرمہ کے صحابہ سارے موجود تھے وہاں پر، اور مکہ مکرمہ والوں ہی سے یہاں پر لڑائی تھی. بدر کے موقع پر بھی یہی ہوا، احد کے موقع پر بھی یہی ہوا. آپس میں مہربان اور ایثار پیشہ ہونا صحابہ کرام کا اس وقت خصوصیت سے ظاہر ہوا جبکہ مہاجرین و انصار میں مواخات ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بھائی بنا دیا اور انصار نے اپنی سب چیزوں میں مہاجرین کو شرکت کرنے کی دعوت دی. قرآن نے صحابہ کرام کے اس وصف کو مقدم بیان فرمایا کیونکہ در حقیقت اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی دوستی اور دشمنی، محبت یا عداوت کوئی چیز اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے. کیا مطلب اس سے ثابت ہو گیا؟ کہ اشداء علی الکفار، کفار کون تھے بھائی؟ ان کے رشتے دار تھے نا سارے کے سارے. تو اگر رشتے داری ان کے لیے زیادہ اہم ہوتی، دین سیکنڈ پرائیورٹی ہوتا ہماری طرح، ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم بھی دیندار ہیں سارے کے سارے، سبھی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ خواتین ساری جو ہیں وہ عبایا پہن کر کے آئی ہیں، دیندار سب ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دین نمبر ون پرائیورٹی نہیں ہے. ہاں سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ بے شک ہے، جبھی تو دیندار ہیں. صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ سٹیمپ لگا رہے ہیں اشداء علی الکفار، یہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر سخت تھے کیونکہ کفار ان کے رشتہ دار تھے. باہر کے لوگوں سے تو بعد میں ٹاکرا ہوا ہے، پہلے تو اپنے رشتہ داروں سے ٹاکرا ہوا ہے نا. اور رحماء بینہم، اور بینہم میں کون لوگ تھے؟ جو کہ رشتہ دار نہیں تھے ان میں سے اکثر، تھوڑے سے لوگ رشتہ دار بھی تھے، کزنز وغیرہ بھی تھے، زیادہ تر تو دور کے رشتہ دار تھے یا بالکل جن سے کوئی داری نہیں تھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے، فارس سے ہو کر کے آئے تھے، غلام تھے وہ کسی کے، اور کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے، کوئی رشتہ داری نہیں تھی. رحماء بینہم، یہ آپس میں رحیم تھے، یعنی ان کی پرائیورٹی کیا تھی؟ نمبر ون ایمان، دین اسلام ان کی نمبر ون پرائیورٹی تھی. تو اسی کو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کم الفاظ کے اندر، بڑوں کے الفاظ کم ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا کس طرح سے بات کرنی ہے، تو بڑے سارے الفاظ کے اندر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو حضرت نے اسی کو فرمایا کہ ان کی دوستی اور دشمنی، محبت یا عداوت کوئی چیز اپنے نفس کے لیے نہیں تھی بلکہ سب اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، جس کو کہ ایمان کہتے ہیں. آگے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جو ایمان کامل کا اعلی مقام ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو کیا مطلب ہوا؟ صحابہ چونکہ یہی چاروں صفات کے حامل تھے، ان کا ایمان کامل تھا. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام کے کفار پر سخت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کرتے تھے. اب آج کل کے احوال کے حساب سے بھی بات کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ جی کافروں کو پکڑو جدھر نظر آئے مارنا پیٹنا شروع کر دو ان کو, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ اور رسول کا حکم کفار پر سختی کرنے کا ہوتا تھا وہاں ان کو اپنے رشتے ناطے یا دوستی وغیرہ کے علاقے اس کام میں مانے نہیں ہوتے تھے, اور جہاں تک ان کے ساتھ رحم و کرم کے معاملے کا تعلق ہے وہ تو خود قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ لا ینہاکم اللہ ان تبروہم و تقسطوا الیہم, یعنی جو کفار مسلمانوں کے درپے آزار یعنی ان کو تکلیف پہنچانے کے درپے نہیں ہیں اور مقاتلے پر نہیں ہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا. تو جن کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں, پڑوس میں کافر ہیں, ملک میں کافر ہیں, تو ان کو ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا, اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر جنگ کے اندر آئیں گے تو کوئی لڈو کھلاتا ہے ایک دوسرے کو, جنگ میں آ رہے ہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا خیال ہے اس وقت احسان کرنا چاہیے اس وقت ان کے اوپر؟ اس وقت تو اپنی جان بچانی ہوتی ہے, میدان مارنا ہوتا ہے اس وقت تو. لیکن جو امن کی حالت ہوتی ہے اس کے اندر احسان کرنا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے شمار واقعات ہیں جن میں ضعیف و مجبور یا ضرورت مند کفار کے ساتھ احسان و کرم کے معاملات کیے گئے ہیں, اور ان کے معاملے میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا تو اسلام کا عام حکم ہے. عین میدان کارزار میں بھی عدل و انصاف کے خلاف کوئی کاروائی جائز نہیں ہے. تو یہ پہلا وصف ہے, الذین اشداء علی الکفار ورحماء بینہم والذین معہ اشداء علی الکفار. دوسرا وصف, تراہم رکع عن سجدین یبتغون فضلا من اللہ, تو وہ صحابہ کرام کا یہ بیان کیا گیا کہ ان کا عام حال یہ ہے کہ وہ رکوع و سجدہ اور نماز میں مشغول رہتے ہیں, ان کو دیکھنے والے اکثر ان کو اسی کام میں مشغول پاتے ہیں, یعنی عبادت کے کاموں کے اندر مشغول پاتے ہیں. پہلا وصف کمال ایمان کی علامت تھی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کمال ایمان کی علامت تھی. اب اس کے اوپر جو ہمارا ایک پچھلے کئی ہفتوں سے موضوع چل رہا ہے اس کی بھی اس کے ساتھ مطابقت ہوتی ہے. کمال ایمان کیا ہوتا ہے؟ اطاعت, حکم ماننا. اس کو فقہ کی زبان کے اندر فرض اور واجب کہتے ہیں. تو پہلا جو وصف ہے نا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس کو جب مفسرین نے کمال ایمان بیان فرمایا تو کمال ایمان کے اندر توحید کا اقرار اور فرائض کا اثبات, فرائض کے اوپر عمل کرنا, یہ سب کمال ایمان کے اندر شامل ہو جاتا ہے. فرائض کے اوپر عمل کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آج کل کے نوجوان کافروں کے اوپر بڑے سخت ہے نا بھائی, ہندو کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور عیسائی کو اور یہودی کو, اور آپس میں جو ہے وہاں ہم لوگ مل کر کے خلافت قائم کریں گے دنیا کے اندر وغیرہ وغیرہ, اور نہ نماز کے نہ روزہ کے. نماز نہیں پڑھنی, روزہ نہیں رکھنا, پردہ نہیں کرنا, غیر محرم سے نہیں بچنا, تو یہ کمال ایمان ہے؟ گز نہیں, یہ کوئی کمال ایمان نہیں ہے. فرائض کی پابندی ہو نہیں رہی ہے. وہ کون سے تم اشداء علی الکفار رحماء بینہم, سب سے بڑا کافر کون ہے؟ شیطان. شیطان سے تو تم نے دوستی بنائی ہوئی ہے, اور ہندو کو برا بھلا کر کے خوش ہو رہے ہو, اور آپس میں جو ہے وہ اپنے جیسے نوجوانوں کی ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں تم نے, یہ کوئی کمال ایمان نہیں ہے. کمال ایمان فرائض کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے بغیر کوئی کمال ایمان نہیں ہوتا. تو صحابہ کا پہلا وصف کمال ایمان, اس میں سارے فرائض لازمی ہیں. اور دوسرا وصف کمال عمل کا بیان ہے. اب کیا خیال ہے, دن میں پانچ نمازیں, پانچ نمازیں دن میں پانچ وقت میں ہوتی ہیں کہ مستقل ہوتی رہتی ہیں؟ پانچ فرض پڑھ کے کسی کے چہرے کے اوپر داغ پڑا ہے؟ دو رکعت فجر کی اور دو سنت بھی اگر ملا لیں اس کے ساتھ موقع تھا, اور چار رکعت ظہر کی, چار رکعت عصر کی, تین رکعت مغرب کی, چار رکعت اور تین رکعت جو ہے وہ عشاء کی, کون سے آپ کے ماتھے کے اوپر اس سے اثر پڑے گا؟ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ کمال عمل, یہاں پر فرائض کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر نوافل کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر تہجد کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر اوابین اور چاشت کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ لوگ مستقل اللہ کی رضا کے لیے نفلی کام کرتے رہتے تھے، فرائض تو پہلے کور ہو چکے ہیں، اب اس کے آگے نفل کور ہو رہے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ آگے دوسرا وصف کمال عمل کا بیان ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے افضل نماز ہے، نفل اعمال کے اندر بھی سب سے افضل نماز ہے، فرض کو چھوڑ کر کے نہیں۔ مشائخ کیا فرماتے ہیں، ہمارے حضرت کے بھی الفاظ اس آجز نے اپنے کانوں سے سنے اور کتابوں میں بھی درج ہیں، کہ جس کی فرض نمازیں قضا ہیں وہ نفلیں نہ پڑھے، اس کی نفلیں قبول نہیں ہوں گی۔ چاشت کے وقت میں بھی قضا پڑھے، اوابین کے وقت میں بھی قضا پڑھے، تہجد کے وقت میں بھی قضا پڑھے، کیونکہ ابھی اس کے اوپر قضائیں باقی ہیں، ان کو پورا کرے، پھر اس کے بعد اپنی نیت کو چینج کر لے، پھر تہجد کی نماز کی نیت کر لے۔ ہاں فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اے اللہ میں تو پڑھ تو قرض رہا ہوں، قضا ادا کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ اگر آپ ثواب نفل کا بھی دے دیں تو آپ کے خزانے میں کمی تو نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ نیت رکھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اللہ تعالی سے امید رکھنے والی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے افضل نماز ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی نماز ان کا ایسا وظیفہ زندگی بن گیا ہے کہ نماز اور سجدے کے مخصوص آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ مراد ان آثار سے وہ انوار ہیں جو ابدیت اور خشوع و خضوع سے ہر متقی عبادت گزار کے چہرے پر مشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ پیشانی میں جو نشان سجدے کا پڑ جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، کہ وہ اینٹ رکھ کر کے نا پھر وہ نشان ڈال رہے ہیں اپنے پیشانی کے اوپر، کیونکہ آج کل اتنی ماشاءاللہ دبیز دبیز جانمازیں ہوتی ہیں کہ ان سے تو نیند ہی آ جائے الٹی۔ تو پیشانی کا جو سجدہ ہوتا ہے، پیشانی کا جو نشان ہوتا ہے وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ خصوصاً نماز تہجد کا یہ اثر بہت زیادہ واضح ہوتا ہے، جیسے کہ ابن ماجہ میں بروایت جابر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار، یعنی جو شخص رات میں نماز کی کثرت کرتا ہے دن میں اس کا چہرہ حسین اور پر نور نظر آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نمازیوں کے چہروں کا وہ نور ہے جو قیامت میں نمایاں ہوگا۔ تو صحابہ کے یہ دو وصف جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی اس آیت کے اندر بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطعہ والی جو آیت ہے، اس میں صحابہ کرام کی جو علامت اوپر بیان فرمائی گئی ہے کہ سجدوں اور نمازوں کا نور ان کی پیشانیوں کی علامت ہے، اس آیت میں فرمایا کہ ان کی یہی مثال تورات میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے، تو اس کو سمرائز کر کے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا کہ ان کی یہ جو مثال ہے نا کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کا نور ہوتا ہے اور یہ اس طریقے سے عبادتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تورات کے اندر بھی نقل کی گئی ہے۔ تورات میں بھی صحابہ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تو ان کو ہر وقت سجدوں میں مصروف دیکھے گا، عبادتوں کے اندر مصروف دیکھے گا۔ اور پھر انجیل کے اندر نشانی، ایک تفسیر کے مطابق، کیونکہ اس کی تین تفسیریں بنتی ہیں، حضرت نے تینوں لکھی ہیں لیکن وقت کی وجہ سے صرف ایک بیان کر دیتے ہیں، کہ تورات کے اندر تو یہ ان کی نشانی بیان کی گئی کہ یہ سجدے اور نماز اور عبادتوں کے اندر ہر وقت لگے تجھے دکھائی دیں گے، اور انجیل کے اندر ان کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ جیسے کہ ایک کھیتی ہوتی ہے کہ جس کو جب بویا جاتا ہے نا زمین در، تو وہ بہت کمزور سا ایک بیج ہوتا ہے، بیج بویا جاتا ہے لیکن بیج کے اندر سے جب کوپل نکلتی ہے وہ بھی بہت کمزور سی نظر آتی ہے، بڑی باریک سی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی ہے اس کے اندر سے پتے نکلتے ہیں، پھر ایک تنا نکلتا ہے، پھر پورا ایک درخت بن جاتا ہے، تو اس وقت یہ بہت مضبوط بن جاتا ہے۔ تو صحابہ بھی بالکل اسی طریقے سے جب ان کی ابتدا ہوئی تھی تو کتنے تھے؟ تین۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی مومنہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے اتر کر کے اپنے دوست کے پاس نہیں گئے، کعبۃ اللہ نہیں گئے، کسی اور جگہ نہیں گئے، اپنی بیوی کے پاس آئے۔ شوہر کو بھی ایسا ہونا چاہیے اور بیوی کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر کے اوپر جب کوئی تکلیف پہنچے اس کو بیوی یاد آئے، بیوی کے پاس جا کر کے، اور بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ شوہر کو وہ یاد آئے، ایسا نہ ہو کہ ڈبل مصیبت آ جائے گی، جتنی پہلے تھی اس سے دگنی نہ آ جائے، ایسی نہیں ہونی چاہیے بیوی. تو دونوں شوہر بیوی ایسے ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی ایمان لانے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. ان کے بعد دوست، 20 سال سے جن کے ساتھ دوستی تھی، روز و شب کے جو رازدان تھے، ایک ایک چیز جانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور گھر میں رہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ 12 سال کے یا بچے تھے اس زمانے کے. تو تین تھے یہ صحابہ، یہاں سے ابتدا ہوئی تھی صحابہ کی، اور یہ گرو کرتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ 1,24,000 نے جا کر کے پھر حج کیا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان ایمان والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. اس کے اوپر حضرت نے وہ ساری بحث لکھی تھی جو کہ ہم ایک دفعہ بیان کر بھی چکے ہیں، کہ یہاں پر جو منہم ہے اس میں من باضیہ نہیں ہے بلکہ بیانیہ ہے. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جو مخالفین ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، کہ وہ اس من کو جو ہے من بازیہ کہتے ہیں، کہ دیکھو قرآن کے اندر بھی من ہے کہ ان میں سے کے ساتھ جو ہے وہ مغفرت کا وعدہ ہے، سب کے ساتھ نہیں ہے. اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سارے کے ساروں نے دین چھوڑ دیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، یہ کیا وہ کیا، فلاں نے حق تلفی کری، یہ کیا وہ کیا، اور لے دے کر کے آخر میں 4-5 رہ گئے تھے خالی. تو ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر من بازیہ ہے ہی نہیں، یہ بیانیہ ہے کہ ان سب کے ساتھ جو ہے وہ جنت کا وعدہ ہے. اور پھر اس کے اوپر دلیلیں بھی دیتے ہیں، قرآن ہی سے دلیل دیتے ہیں، کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ تم گندگی سے، نجاست سے بچو بتوں میں سے. تو اگر یہاں پر بھی من بازیہ ہوتا تو تھوڑے سے بتوں سے بچو، سارے بتوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے بتوں کی نجاست سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے بتوں کی نجاست سے بچ جاؤ گے تمہارا کام بن جائے گا. نہیں، من الاوثان، یہ من بازیہ نہیں ہے، یہ من بیانیہ ہے. سارے بتوں کی نجاست سے بچو گے تب ایمان والے کہلاؤ گے. ایک بھی بت کو اگر تم نے ترک نہیں کیا تمہارا کفر ختم نہیں ہوگا. اب بات آتی ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرنے والے یہ شروع سے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ 20ویں صدی کا فتنہ نہیں ہے. یہ فتنہ جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا، کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ اسلام کو کامل غلبہ پولیٹیکلی اور انٹلیکچولی اور سوشلی ہر طریقے سے کامل غلبہ پوری دنیا کے اندر حاصل ہو چکا تھا. جتنی اس وقت سیولائزڈ ورلڈ تھی، اس وقت کی 2 سپر پاورز تھیں، روم اور فارس. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دونوں کا کام سمیٹ دیا گیا تھا، بالکل ختم. روم تو پھر باقی رہ گئی تھی یورپ کی سائڈ کے اوپر، شام کے پیچھے سے ان کا کچھ باقی رہ گیا تھا، فارس تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی. اور ان کو ریپلیس کس نے کیا تھا؟ اسلامک سیولائزیشن نے ریپلیس کر دیا تھا. تو اب جو سب سے بڑے حاسدین تھے نبی علیہ السلام السلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھے، ان میں سے اکثر کو تو مار بھی دیا گیا تھا جزیرۃ العرب سے، اور باقی کو جو ہے نکال دیا گیا تھا. لیکن ان کے اندر کا جو غیظ و غضب تھا، غصے کی آگ تھی، حسد کی آگ تھی، یہ بجھی تو نہیں تھی. تو اب ان لوگوں نے نا منافقت کا دوبارہ سے ایک روپ اوڑا تھا، اور یہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے تھے. عبداللہ بن سبا یہودی، یہ ان کا بڑا سردار تھا ایک. تو ان لوگوں نے آ کر کے مدینہ منورہ کے اندر بہت فتنہ پھیلایا تھا، اور اس کی کلمینیشن کیا ہوئی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بلوائیوں نے، ان فسادیوں نے جو ہے وہ الٹیمیٹلی شہید کر کے دم لیا تھا. اور اتنا زیادہ فساد پھیل چکا تھا، چونکہ اکثر صحابہ جو ہیں وہ باہر بھی نکل چکے تھے، کوئی کوفہ میں تھا، کوئی شام میں تھا، کوئی یمن میں تھا، کوئی مکہ مکرمہ میں تھا، تو مدینہ منورہ میں سارے کے سارے موجود نہیں تھے، تھوڑے صحابہ موجود تھے اور باقی جو تھے وہ نئے آنے والے لوگ تھے، جن کے اندر بہت سارے جو تھے غلام باندیاں وغیرہ بھی تھے، تو یا تو وہ مسلمان نہیں تھے یا یہ کہ وہ نئے نئے مسلمان کے دین اسلام کے اندر آئے تھے، تو ان لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، تو ان میں سے نا بہت سے لوگ جو ہے وہ ان یہودیوں کے منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا تو اس کے بعد سے ایک ایسا فساد کا جڑ بیٹھ گئی تھی اسلامک سلطنت کے اندر کہ اس سے نا پھر بڑے بڑے فتنے بنے تھے۔ دو بڑے فرقے اس وقت کریٹ ہوئے تھے، دو بڑے فرقے، ایک تھا خوارج کا فرقہ جو کہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم کی طرف چلے گئے تھے، لٹرل فالوئنگ آف دا ریلیجس ٹیکسٹ، قرآن کے الفاظ کو بالکل الفاظ کی شکل میں، حدیث کے الفاظ، حدیث کو تو بلکہ زیادہ فالو بھی نہیں کرتے تھے، قرآن ہی کو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق فالو کرتے تھے۔ اور دوسرے جو تھے وہ روافض کا فتنہ کہلاتا ہے، یہ دراصل یہ منافقین ہی تھے، ہپوکریٹس ہی تھے کہ جنہوں نے نا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ پمپ اپ کرنا شروع کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فگر کو، پرسنالٹی کو استعمال کیا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو نا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروپ، ہم تو ان کے دوست ہیں، ہم تو ان کے یہ ہیں وہ ہیں، بہت بڑا بڑا بنا کر کے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ دو گروپ بنائے تھے، یہ بہت بڑا گروپ بنایا تھا روافض کا جو گروپ کہلاتا ہے، اور یہ آج تک جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے نا یہ قرآن کو تو متاثر نہیں کر سکے، یہ حدیث کو بھی متاثر نہیں کر سکے کہ حدیث کے اندر جو ہے وہ خرد برد کر دیں، غلط چیزیں شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ دنیا جو ہے وہ دار الازمائش بھی ہے، دار المحن ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو پرزرو کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو پرزرو نہیں کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پرزرو کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی اور معانی کی بھی حفاظت فرمائی، تو اس وجہ سے قرآن اور حدیث کا جو لٹریچر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو استعمال کرتے ہوئے پکی طریقے سے پریزرو کر دیا۔ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کچھ کر لے اور اس کے معانی کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ علماء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو پریزرو کروا دیا، لیکن ایک تیسری چیز تھی کہ جس کی پریزرویشن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ نہیں لیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے طریقے ہوتے ہیں آزمانے کے، پچھلی امتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب کی پریزرویشن کا ذمہ نہیں لیا تھا، تو تورا بھی تحریف ہوئی، انجیل کے اندر بھی تحریف ہوئی، ساری چیزوں کے اندر ہوئی، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب کی پریزرویشن کا ذمہ لیا، تاریخ کی پریزرویشن کا ذمہ نہیں لیا، ہسٹری کی پریزرویشن کا، کہ جی ساری تاریخ بھی جو ہے وہ بھی بالکل صحیح ہوگی، اس میں بھی کوئی تعریف نہیں کر سکے گا۔ تو ان لوگوں کے ہاتھ جو ہے نا، جو اسلام دشمن تھے، منافقین تھے، یہود تھے، ان کے ہاتھ قرآن اور حدیث تو آ نہیں سکا، لیکن ان کے ہاتھ تاریخ زبردست طریقے سے آئی۔ تو انہوں نے نا پھر تاریخ کو جو ہے وہ بری طریقے سے مس کیا ہے بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں بھی جو ہیں وہ انہوں نے مس کری ہیں۔ تو اب جو آج کل کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہ دین کو کتابوں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، صحبت کے ذریعے سے، جو کہ اصل طریقہ تھا صحابہ کا، بھئی بک ریڈنگ کے اوپر ٹھیک ہے جی، پبلک سکول اور پرائیویٹ سکول اور سارے سکول سسٹم کے اندر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے، بہت اچھا انسان بن جائیں گے آپ بک ریڈنگ کر کے، ہمارے حضرت بھی بہت بک ریڈنگ کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے بک ریڈنگ کریں، ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا نا. صحابہ نے کتنی بکس پڑھی تھیں یا کتنے صحابہ نے بکس پڑھی تھیں، اور سب سے افضل انسانیت کون تھے؟ صحابہ تھے، جن میں سے اکثر نے شاید ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا ان میں سے اکثر کو. تو بک ریڈنگ جو ہے اچھی چیز ہے with a lot of conditions. اگر ان کنڈیشنز کو آپ میٹ کر رہے ہیں تب آپ کو بک ریڈنگ سے فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ ان کنڈیشنز کو میٹ نہیں کر رہے ہیں تو بک ریڈنگ سے نقصان ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، فائدے کے چانسز بہت کم ہیں. اور ان کنڈیشنز کو میٹ کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ کتابوں کے ذریعے سے دین کو حاصل کرتے ہیں ان کے سامنے تو ساری کی ساری تاریخ کی کتابیں موجود ہیں. اکثر، ویسے یہ پرسنل آبزرویشن ہے اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں، تو بک ریڈنگ تو تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے، اور فلانے کی لکھی ہوئی کتاب، وہ فلانے کی لکھی ہوئی کتاب، فلانے کی لکھی ہوئی کتاب. کتابوں کا کیا حال ہے اس کے لیے آپ کے سامنے ایک دو مثالیں بیان کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ یہ جو مخالفین ہیں صحابہ کے، تو یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ بھئی صحابہ نے نعوذ باللہ ایسے کیا اور ویسے کیا ویسے کیا. تو اس کے اوپر نا ایک جو اہل سنہ والجماعت کا کوئی سنی مسلمان ہوگا تو ان کو بھی پتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا کہ بھئی تم تو اپنی کتابوں میں سے دلائل پیش کر رہے ہو نا، تو تمہاری کتابوں میں تو تمہاری مرضی والی چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، ہم اس کو نہیں مانتے. اتنی عقل ان کے اندر بھی تھی تو انہوں نے نا اس کا پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. وہ کیا کہ انہوں نے ایسی کتابیں خود لکھی جو کہ کسی مصنف نے لکھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے خود لکھ کر کے اس کا نام جو ہے وہ کسی مصنف کے ساتھ لگا دیا اور اس کو پرنٹ کر دیا، اور پرنٹ کر کے اس کو امت مسلمہ کے اندر پھیلا دیا. تو ان میں سے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سر العالمین، جہانوں کے کا سر، خفیہ باتیں، جہانوں کی خفیہ باتیں، جہانوں کے راز، سر العالمین. یہ لکھی انہوں نے خود، اور نام کس کا لگایا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا، کہ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور اس کے اندر نا انہوں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک مقام پر کہ جس کو کہ غدیر خم کہتے ہیں، وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں نا تو علی بھی اس کا مولا ہے. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کے اندر اس حدیث کا مفہوم یہ لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا تھا کہ میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے. تو اب یہ کتاب پہلے لکھی، پھر اس کتاب کو امام غزالی سے منسوب کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو بھائی تمہارے جو امام غزالی ہیں نا، کہ جن کو کہ تم سب کے سب بڑا مانتے ہو، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حدیث کے اندر یہ اسپیسیفائی کر کے اس دنیا سے گئے تھے. تو جب امام غزالی جیسا بندہ اس حدیث کی یہ معنی لے رہا ہے تو پھر تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ اب یہ ایک ایسا کلیم تھا جو امام غزالی کو نہیں مانتے، وہ تو اس کو رد کر دیں گے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، لیکن ہمارے تو سارے علماء امام غزالی کو بہت بڑا مانتے ہیں. ان کے سامنے جب یہ کتاب پیش کی گئی، اور یہ حقیقی واقعہ بیان کر رہا ہوں، ان کے سامنے جب یہ کتاب پیش کی گئی ان کو پہلے تو یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے خود کتابیں کھولی، اپنی لائبریریز کے اندر گئے، وہاں سے اس کتاب کا نسخہ نکالا، اور اس پیج کے اوپر جا کے جب دیکھا کہ واقعی یہ لکھا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا. بڑے بڑے علماء، ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا. دے ور شاکڈ، حیران رہ گئے کہ امام غزالی رحمت اللہ نے ایک بات کیسے لکھ دی. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، جھوٹ کو دکھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین سے ایک عام لیا. مزید تحقیق کری اور نسخے تلاش کیے, دوسری جگہوں پہ تلاش کیا. امام غزالی کے ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں, نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت, ان کے پاس امام غزالی کی تمام تصنیفات کی ایک لسٹ موجود ہے ان کی تحریروں کے اندر. اس لسٹ کے اندر جب جا کر کے دیکھا نا تو اس کے اندر اس کتاب کا نام ہی سرے سے موجود نہیں ہے. سر العالمین کا اس لسٹ کے اندر نام ہی موجود نہیں ہے. اور یہ محقق بات ہے کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے اتنے بڑے ریسرچر جو کہ ان کے زمانے ہی کے قریب گزرے تھے, ان کو امام غزالی کی کسی تصنیف کا پتہ نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تو بات کنفرم ہو گئی کہ سر العالمین نام کی کوئی کتاب امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہی نہیں تھی سرے سے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے جو سب سے بڑے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ محدث دہلوی, انہوں نے کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ. اس کتاب کے اندر انہوں نے ان کے نا بڑے مکر و فریب لکھے ہیں. ان میں سے 21واں مکر کیا لکھا کہ انہوں نے خود کتابیں لکھ لکھ کر کے جو امت کے بڑے بڑے بزرگ تھے نا ان کی طرف منسوب کریں, خود کتابیں لکھی ان کی طرف منسوب کریں اور پھر ان کتابوں کے مقدمے کے اندر یہ بھی شامل کیا کہ ہم اس کتاب کے اندر خالی اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی دوسری کتابوں کے اندر ان باتوں کو چھپایا ہے. ذرا غور کریں کیا کہ ہم اس کتاب کے مقدمے کے اندر اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں جو کہ حقیقت ہے, اور اپنی دوسری کتابوں کے اندر ہم نے تقیہ کیا ہے, ان باتوں کو چھپا لیا ہے, تو آپ ہماری اس کتاب پہ اعتماد کیجئے گا. لیکن یہ کتاب انہوں نے لکھی ہی نہیں تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث ذہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ ان کا 21واں مکر لکھا ہے, یعنی 20 اس سے پہلے اور پتہ نہیں اس کے بعد کتنے اور لکھے ہوں گے. تو اس طریقے سے نا جھوٹ, پکا جھوٹ. اور پھر اس کے بعد ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے, وہ تو پھر بات کی کھال نکالتے ہیں نا کہ بھئی اگر خلافت دینی ہی تھی نبی علیہ السلام کو تو پہلی بات تو یہ کہ حجت الوداع کے موقع پر اتنا بڑا اعلان کہ جس کی بنیاد پر آگے امت نے انتشار سے بچنا تھا, تو وہ جو ہے وہ ایک کونے میں بالکل ہی نامعلوم جگہ پہ جا کر کے کیوں بتا رہے ہیں بھائی, سب کے سامنے کیوں نہیں بتایا, اتنے بڑے بڑے مواقع آئے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیوں نہیں بتایا, یہ ساری باتیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے مولا کا لفظ کیوں استعمال کیا. مولا کا لفظ تو مشترک ہے, اتنے سارے معنی آتے ہیں لفظ مولا کے, مددگار کے بھی آتے ہیں, آقا کے بھی آتے ہیں, غلام کے بھی آتے ہیں, محبت کرنے والے کے بھی آتے ہیں, مولانا صاحب کے بھی معنی آتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو جب اتنی بڑی بات فرمانی تھی تو بھائی کوئی کلیئر لفظ استعمال کرتے نا, مولا کا لفظ کیوں استعمال کیا. تو بات عقلی دلیلوں سے بھی اور نقلی دلیلوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام محبت کے معنی بیان کر رہے تھے, خلافت کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جھوٹ بولنے والے کے لیے ظاہر ہے کہ جھوٹ کے کوئی پیر تو ہوتے نہیں ہیں, تو اسی قسم کی باتیں استعمال کرتا ہے جس کو کہ وہ پروو نہ کر سکے. اور اسی طرح سے ایک دوسرا بڑا الزام جو لگاتے ہیں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس باغ فدق تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد, پردہ فرما جانے کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں اور کہا کہ بھائی وراثت جاری ہوتی ہے تو آپ مجھے اس میں سے حصہ دیں, یہ باغ فدق جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے انکار کر دیا. تو اب جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو اس نے مجھے ناراض کیا, اس والی حدیث کو استعمال کرتے ہیں. تو باغ فدق جو ہے وہ اہل بیت نبی کو نہیں دیا. اور اس سے بھی بڑا جو اعتراض کہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے تھی وہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے ہتھیا لی, لالچ میں آ کر کے, دنیا کی محبت میں آ کر کے. تو اس باغ فدق والے اعتراض کے اوپر ہمارے کابری نے جواب دیا کہ باغ فدق کس نے نہیں دیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا نا, باقی تفصیلات تو رہنے دیں, وہ جو کیا ریزن تھا اس کا, کس وجہ سے نہیں دیا, لیکن ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ تمہارے اعتراض کے مطابق خلافت کو قبضہ کر لیا تھا. چلیں ان کے بعد عمر فاروق اللہ تعالیٰ آ گئے, انہوں نے بھی خلافت پہ قبضہ کر لیا, اس وجہ سے حق نہیں ملا. پھر عثمان غنی اللہ تعالیٰ آ گئے, انہوں نے بھی قبضہ کیا, حق نہیں دیا. پھر چوتھے کون تھے؟ چوتھے تو علی اللہ تعالیٰ تھے. تو جب وہ خلیفت المسلمین بن چکے تھے اور ان کا جو ہے وہ اس پورے علاقے کے اوپر کنٹرول تھا, چلو شام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوا, باغ فدق تو یہاں پر تھا, تو جب ان کا کنٹرول ہو گیا انہوں نے کیوں نہیں لیا, انہوں نے کیوں نہیں حوالے کیا؟ تو یا تو یہ باغ فدق واقعی اہل بیت کی ملکیت میں نہیں ہونا تھا, یا اگر ہونا بھی تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حق کو چھوڑ دیا. جب انہوں نے 1400 سال پہلے حق چھوڑ دیا, تم ابھی تک کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا, اپنی بیوی کا حق چھوڑ دیا, اپنی اولاد کا حق چھوڑ دیا, تم اس بات کی اتنی پرواہ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اور دوسرا جواب اس کے اوپر کہ وراثت کن کے لیے جاری ہوتی ہے؟ صرف بیٹی کے لیے جاری ہوتی ہے, بیٹوں کے لیے جاری ہوتی ہے. جب وراثت جاری ہوتی ہے تو بیویوں کے لیے بھی تو جاری ہوتی ہے نا, تو بیویوں کے لیے تو آج تک تم نے کوئی بات نہیں کری کہ بیویوں کو حق نہیں ملا, صرف بیٹی کی بات کرتے ہو. کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے اعتراض کرتے ہیں نا, ایک ایک اعتراض کو دیکھ کے اور اٹھا کر کے دیکھ لیں, اہل علم نے ان سب کا جواب دیا ہوا ہے, لیکن جو عوام الناس ہوتے ہیں یا کتاب سے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں آتا. بلکہ جیسے کہ پہلے بات ہوئی ہے, کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا بڑے بڑے اکابر علماء کے پاس جواب نہیں ہوتا, بہت تحقیق کر کے جواب ملتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں نا, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تعلق کے اوپر ہی مبنی ہیں. جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے نا, ان کے اوپر اس طرح کے اعتراضات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جن کا تعلق کچا ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے سے بھی اعتراض کی بنیاد پر بدگمان ہو جاتے ہیں, تعلق توڑ لیتے ہیں. کتنے ہمارے جاننے والے ہیں, آپ کے بھی ہوں گے یقیناً, کہ جن کو آ کر کے کسی نے اس طریقے سے کان بھرے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا دین ہی چھوڑ دیا, ادھر چلے گئے. اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کو کچھ پتا نہیں کہ مسئلہ کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ماتم کرنا بری چیز ہے, یہ تو ہمیں بھی سمجھ لیں کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے ماتم کرنے سے, اور یہ لوگ ماتم کرتے ہیں تو یہ ان کی برائی ہے, یہ ان کا غلط کام ہے, باقی سب ٹھیک ہے. بالکل ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے. تو صحابہ کرام کی جو عظمت ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ تفصیل ہمارے اکابرین نے بیان کری ہے, قرآن سے نکال نکال کر کے, سنت سے نکال نکال کر کے. سب کا بھی وقت بھی نہیں ہے, ٹائم بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے بات کو ابھی یہاں پہ ہم روکتے ہیں. اللہ نے توفیق دی تو مزید اس کو اگلے ہفتے چلائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا مراقبہ کر کے دعا کر لیں گے. زندگی میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہو چکی ہیں تو ان سب سے سچی پکی توبہ کی دل میں نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. کچھ معاملات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں, وہ سن لیجئے. کل 6 معاملات ہیں. پہلا استغفار 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام پڑھنا. دوسرا درود شریف 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام پڑھنا، تیسرا قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا پارہ پڑھ لیں، چوتھا وقوف قلبی یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، پانچواں مراقبہ اور چھٹا رابطہ شیخ۔ ان معمولات کے اوپر پابندی سے اگر عمل کریں گے تو شیطان کے مکر و فریب سے بچنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ کل 6 معمولات ہیں، ان میں سے مراقبہ اس کا طریقہ سن لیجئے اور اسی کی مشق کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ کہیں بیٹھ کر کے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اللہ کی یاد میں ڈوبنے میں تفصیل یہ ہے مراقبے میں کہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں بیٹھا اس کو سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کیجئے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ جادو ٹونے سے حفاظت فرما، سفلی اعمال سے حفاظت فرما، اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قلت سے حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما، علت سے حفاظت فرما، اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، حالات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ ایمان کی ناقدری کے باوجود ایمان سے محروم کر دیے جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ کفر اور الحاد سے حفاظت فرما، اے اللہ شک سے اور شرک سے حفاظت فرما، اے اللہ بد اعتقادی سے حفاظت فرما، اے اللہ بد عقیدگی سے حفاظت فرما، اے اللہ بد اعتمادی سے حفاظت فرما، اے اللہ بد گمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنے دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ تمام فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نبی علیہ السلام کے خلاف فتنے ہیں ان سے حفاظت فرما، اے اللہ صحابہ کرام کے خلاف فتنے ہیں ان سے حفاظت فرما، اے اللہ امت کے اولیاء کے خلاف فتنے ہیں ان سے حفاظت فرما، اے اللہ علماء اور مشائخ کے خلاف فتنے ہیں ان سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اے اللہ دھوکے کا شکار ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ کم علمی کی وجہ سے کسی بد اعتقادی کا شکار ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے پاس تو نہ علم ہے نہ ذکر ہے، اللہ نہ صحبت ہے نہ نسبت ہے، اللہ نہ اپنے بزرگوں کا ساتھ ہے، اللہ نہ ان کے سائے میں ہم رہتے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہیں گے، اللہ اپنی اولادوں کو کیسے محفوظ کریں گے، اللہ ہم یقیناً اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہیں، اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ اپنے ایمان کو آپ کے پاس ہبا کرتے ہیں، اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، آل و اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ کیسے کیسے فتنوں سے ہم اپنی کیسے حفاظت کریں، اللہ تعلیمی اداروں کے اندر اپنی اولادوں کو بھیجتے ہیں، اللہ وہاں پر پڑھانے والے بھی فتنوں کا شکار، اللہ جن کتابوں سے پڑھاتے ہیں ان کے اندر کیا کیا فتنے نہیں موجود ہیں، اللہ اس تعلیمی نظام کا مقصد ہی دنیا کا غلام بنا دینا، اللہ اس جگہ پر جا کر کے ہماری اولادوں کا ایمان کیوں کر محفوظ رہے گا، اللہ آپ ہی حفاظت فرما سکتے ہیں، اللہ کوئی انتظام فرما دیجئے، اللہ ہمارے اولادوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام فرما دیجئے، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کا انتظام فرما دیجئے، اللہ ہم سے تو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی، اللہ مشکل نظر آتی ہے، اللہ آگے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے، اللہ آپ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمیں اس ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اللہ ایمان والوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں مضبوط نسبت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں آپ کی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں ان اعمال کی محبت عطا فرما جو آپ کی محبت تک پہنچانے والے ہیں، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنا، اللہ آپ نے اپنی سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے جو قرآن ہے اللہ وہ ہمیں عطا فرمائی، اللہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، اللہ ہمارے پاس آپ نے کیسے کیسے آسانیاں فرما دیں کہ اس قرآن کا علم ہم حاصل کر سکیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھ سکیں، اللہ ان آسانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ قرآن کے حاملین میں ہمیں شامل فرما، اللہ قرآن کے حافظین میں ہم سب کو شامل فرما، اللہ قرآن کے عاشقین میں شامل فرما، اللہ قرآن کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینے کے لیے اللہ ہمیں ہمارے تمام اہل و عیال کو قبول فرما، اللہ دنیا کی بھی عزتیں عطا فرما، اللہ آخرت کی بھی عزتیں عطا فرما، اللہ فتنوں سے آزمائشوں سے حفاظت فرما، اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کے راستے پر چل پڑنے سے حفاظت فرما، اللہ ہماری طرف سے ہمارے اکابرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اللہ سکرات الموت سے حفاظت فرما، غمرات الموت سے حفاظت فرما، اللہ موت کے وقت ایمان کے چھن جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ پہلے اپنی رضا عطا فرما پھر موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ یقیناً ہم تیری رضا کو مستحق تو نہیں بنتے لیکن اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما کے اپنی رضا کی بھیک ہمیں عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا کی بھیک ہمیں عطا فرما، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ بن مانگے عطا فرماتا ہے، اے اللہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں تو نے ساری نعمتیں بن مانگے عطا فرمائیں، اے اللہ یہ نعمتیں، اے اللہ یہ تو چھوٹی نعمتیں ہیں لیکن اے اللہ ایمان کی جو اصل نعمت ہے، اے اللہ یہ تو یقیناً مانگنے سے ملتی ہے، اے اللہ ایمان کی نعمت کو مانگنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا کو مانگنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تو دعا کرنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمیں دعا سکھا دیجئے، اے اللہ دعا مانگنا ہمیں سکھا دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کو راضی کرنا سکھا دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کے والد صاحب کا پچھلے دن انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ان کے خاندان والوں کے اوپر جو یہ سانحہ آیا ہے، اے اللہ چند دن پہلے ان کے ایک بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اے اللہ اس عظیم سانحے سے نبرت آزما ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کے اوپر صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب
اے اللہ آج کے دور کے اندر اے اللہ عجیب حالات کا شکار ہیں، اے اللہ سارے کے سارے پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ کہیں کسی کے والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، والدہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی جا بھی نہیں پاتا، اے اللہ عجیب مشکل کے اندر ہم شکار ہیں، اے اللہ اس مشکل کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ مشکل کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے نقل و حرکت کرنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین جانا آسان فرما دیجئے، اے اللہ جو عمرے کی اللہ سے جو محرومی ہوئی ہوئی ہے اس محرومی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ مسجد الحرام کو ہمارے اوپر پھر سے کھول دیجئے، اے اللہ عمرے کی سعادتیں پھر سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ناقدریوں کی اتنی بڑی صدا ہمیں نہ دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے عافیت کے معاملے فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ملکوں میں واپس جانا آسان فرما دیجئے، اے اللہ وہاں سے پلٹ کے واپس آنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی رزق کی تنگی کا شکار ہیں اللہ ان کی تنگیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے شہر کے اندر جو بارشوں کی مصیبت بتائی اے اللہ اس کی وجہ سے بہت لوگوں کی زندگیاں بہت خراب ہو چکی ہیں، اے اللہ بہت املاک تباہ ہو چکی ہیں، اے اللہ ان سب کو بہترین اس کا معاوضہ عطا فرما، اے اللہ اس کے بہترین نعم البدل عطا فرما، اے اللہ ملکوں میں جہاں جہاں بھی ان آفتوں نے تباہی مچائی ہے اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے اوپر سے اپنے ان تمام ناراضگیوں کو دور فرما، اے اللہ اس کے لیے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، اے اللہ نفس و شیطان کی لگائی ہوئی گندگیوں کو اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نگاہ ڈال کر کے ہم سے دھو فرما، اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ آزمائشوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنے اختیار سے اپنا تزکیہ کر لینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، اے اللہ جن باتوں سے آپ کو خوشی ہوتی ہے اے اللہ ان سے ہم کوسوں دور ہیں، اے اللہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے دین کے علم کے لیے قبول فرما، اے اللہ علم نافع کے لیے قبول فرما، اے اللہ عمل صالح کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، اے اللہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ وقت کے ضیاع سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے تو اپنی زندگیاں ضائع کر دیں، اے اللہ اب تو چاہتے بھی ہیں تو نیک بننا بہت مشکل نظر آتا ہے، اے اللہ اپنے گزری ہوئی کوتاہیوں کا مداوع کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ گناہوں کی دعوت ہر طرف سے ان کو دی جاتی ہے، اے اللہ گھر میں بھی باہر بھی، اے اللہ رشتے داروں سے بھی، اے اللہ ہر طرف سے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، اے اللہ اس دعوت کا توڑ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان سے آپ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے سینوں کو گناہوں سے داغدار ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کو اپنے دین کے لیے کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دین کی سچی محبت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے اے اللہ ان سب کے دلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے آزمائشوں سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ان دوست نے اپنے گھر کو پیش کیا اس پروگرام کے لیے، اے اللہ اس کے بدلے ان کو بہترین اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ تمام گھر بار والوں کی تمام رشتہ داروں کی اے اللہ اس کے بدلے میں مغفرت فرما، اے اللہ ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس گھر کو ہر قسم کی آزمائشوں سے پریشانیوں سے اے اللہ اندرونی بیرونی چپکلشوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جادو ٹونے سے حفاظت فرما، اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی صلاحیتیں اپنا وقت اے اللہ آپ کے دین کے لیے لگا دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مختصر سی زندگی ہے، اے اللہ یہ چند نعمتیں ہیں، اے اللہ چند دن ہوں گے یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اے اللہ یہ ساری کی ساری نعمتیں اس دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی، اے اللہ ان نعمتوں کو اپنی آخرت کا ذخیرہ بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آخرت کے لیے اے اللہ ان کو استعمال کر لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت پر فرما، جن کی ہو چکے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو محسن بھائی ہیں ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے اور دوست ہیں انہوں نے بھی اپنے والدین کی طبیعتوں کے لیے کے بارے میں بتایا، دعا کے لیے کہا، اے اللہ سب کی تکالیف کو آسان فرما، اے اللہ تمام والدین کی بزرگوں کی بڑھاپے کو ان کے اوپر آسان فرما، اے اللہ ان کی تمام غلطیوں کوتاہیوں کے اے اللہ معاف ہونے کا سبب بنا، اے اللہ ان سب کے بڑھاپوں کو ان کے اوپر آسان فرما، اے اللہ ہمیں ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ان کے لیے آخرت کے اندر شفاعت کا سبب بنا، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تمام فرائض کا اس کا دھیان رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نفلیں ادا کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ جو کام جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اے اللہ ان تمام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن سے بھی آپ ناراض ہوتے ہیں اے اللہ ان سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين